أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور بے شک یہ قرآن اتارا ہے رب العالمین نے یعنی جہانوں کے پروردگار نے، اور اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں روح امین آپ کے دل پر تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، کھلی عربی زبان میں، اور بے شک یہ قرآن پہلے صحیفوں میں بھی تھا. کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کے علماء بھی اس بات کو جانتے ہیں؟ اور اگر ہم یہ قرآن عجمی لوگوں میں سے بعض پر نازل کرتے اور وہ اس قرآن کو ان پر پڑھ کر سناتا تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے. اسی طرح ہم نے ان کے انکار کو مجرموں کے دلوں میں چلا دیا ہے اور وہ اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. وہ عذاب اچانک ان کے پاس آ جائے گا اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. پھر یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل جائے گی، کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم ان کو کئی سال سال ہا سال عیش عطا کریں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان کے کوئی کام نہیں آئے گا وہ عیش جس سے یہ فائدہ اٹھاتے رہے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 سے لے کر 207 تک کی آیات ہیں. اور سورۃ الشعراء کا یہ آخری رکوع ہے، اگر رکوع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ آخری رکوع ہے. سورۃ الشعراء میں اس سے پہلے جتنے رکوع گزرے یا یوں کہہ لیجئے کہ جتنی آیات گزری ان میں امم سابقہ کا ذکر تھا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر تھا, اور جو آیات پیچھے گزری ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت ساری باتیں تو وہ تھیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ایک ہی انداز سے ارشاد فرمائی. الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. یہ وہ آیات ہیں جو ہر نبی علیہ السلام کے واقعے میں بیان کی گئی ہیں. تو بعض آیات تو وہ ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان قدر مشترک تھیں, اور بعض آیات وہ ہیں کہ جو قوموں کے درمیان مختلف برائیوں پر مبنی تھی. جس قوم کے اندر جو برائی زیادہ پھیلی ہوئی تھی نبی علیہ السلام نے اسی برائی کی نشاندہی کی. اور اس سے آپ یہ بھی مسئلہ مستنبط کر سکتے ہیں کہ عالم کو دیکھنا چاہیے کہ جس علاقے میں میں بات کر رہا ہوں تو وہاں کون سی برائی زیادہ پھیلی ہوئی ہے, کون سی خرابی زیادہ پھیلی ہوئی ہے, اس کی نشاندہی کی جائے تاکہ وہاں کے لوگ اس سے بچ سکیں. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پیچھے ذکر کیے گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام, ان سب کے واقعات پیچھے گزرے. اب ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیات شروع فرمائی, اور ان میں نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفی محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے نازل کردہ آپ پر نازل کردہ قرآن مجید کا ذکر ہے, اور سورۃ الشعراء کے آخر تک یہ آیات ذکر کی گئی ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ آپ کی جو امت ہے وہ آخری امت ہے, اور آپ نبی آخر الزمان ہیں, خاتم النبیین ہیں, لا نبی بعدہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری امت اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر شروع کیا تو قرآن کا ذکر فرمایا, اور یہ فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کا, رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. نزل به الروح الامین, اور روح امین اس کو لے کر اترے ہیں. روح امین, روح کہتے ہیں روح کو, امین کہتے ہیں امانت دار کو, امانت دار روح مراد ہے جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام سراپر روح ہیں یعنی فرشتے ہیں, اور فرشتے جو ہیں وہ عام طور سے مادی چیزوں سے یعنی جسم سے محفوظ ہوتے ہیں, روح کی شکل میں ہوتے ہیں, اور عام انسانوں کو وہ نظر بھی نہیں آتے. ہمارے کندھوں کے اوپر دائیں بائیں کرامن کاتبین موجود ہیں, اور طرح طرح کے فرشتے آگے پیچھے ہمارے موجود ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں, آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. فجر کی نماز میں اجتماع ہوتا ہے ان کا, آنے جانے والوں کا, اور عصر کی نماز میں آنے جانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے, مگر ان میں سے کوئی فرشتہ ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ یہ روح ہیں. پھر ان تمام فرشتوں میں سب سے افضل حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام پر. اور حضرت جبریل علیہ السلام کو یہاں الروح الامین کہا گیا کہ امانت دار فرشتہ, ایک حرف ایک نقطہ اپنی طرف سے نہ اضافہ کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اسی طریقے سے لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کر دیتے ہیں. اس کو قرآن نے فرمایا نزل به الروح الامین، امانت دار فرشتے، امانت دار روح نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، علی قلبی کا آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو لوگوں کو ڈرانے والے ہیں. اب اگلی بات یہ سمجھیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو یہاں الروح الامین کہا گیا، اور سورۃ النحل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو روح القدس بھی فرمایا ہے. چنانچہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، قل نزلہ روح القدس، روح القدس یعنی مقدس روح، تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ مقدس اور قابل احترام حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، تو اس لیے ان کو روح القدس کہا گیا ہے سورۃ النحل کے اندر، اور یہاں کہا گیا ہے الروح الامین، اور سورۃ الانشقاق کے اندر انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کئی صفات ذکر کی گئی ہیں، اور یہ ساری صفات ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی کہ وہ رسول کریم ہیں، بڑے عزت والے پیغام لانے والے فرشتے ہیں، بڑی قوت والے ہیں، اور مکین مطاع ثم امین، اور کمال امانت دار ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام کی کئی صفات ذکر کی گئیں، کئی نام ذکر کی گئے قرآن مجید کے اندر، تو وہ روح القدس بھی ہیں اور روح الامین بھی ہیں. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس اللہ سرہ کے صاحبزادے، تو ہم نے ان سے صحیح مسلم پڑھی ہے، اور بڑے مشفق اور بڑے ہی خوبصورت انسان تھے، خوبصورت اور خوبصیرت. تو جب وہ پرچہ بناتے تھے دور حدیث کا اور سوالات اس میں قائم کرتے تھے، تو آخر میں لکھ دیتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید فرما، یعنی اس طالب علم کی مدد فرما حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. اور یہ جو حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمہ اللہ یہ لکھتے تھے، یہ اصل میں پیروی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی کہ آپ نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مشرکین کی حجب کرو، اور آپ نے ان کو دعا دی اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ مقدس روح کے ذریعے سے ان کی تائید فرما. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اگرچہ ان کا اصل کام پیغمبروں پر وحی لانا ہے، لیکن صرف یہی کام نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی وہ نیک لوگوں کی مدد کرتے ہیں، علماء کی مدد کرتے ہیں، طالب علموں کی مدد کرتے ہیں، اور دین کے راستے میں جو لوگ کام کر رہے ہوں ان کی تائید اور مدد کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ نے فضائل رمضان میں حدیث پڑھی ہوگی کہ لیلۃ القدر میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور جو بھی آدمی کھڑا ہوا ہو اس سے مسافہ کرتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی عبادت کر رہا ہے اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، دل میں رقت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ سب احادیث ہمیں بتلا رہی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر وہی تو لاتے ہی لاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی عام مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، نیک لوگوں کی خاص طور پر مدد کرتے ہیں، علماء کی، طلباء کی خاص طور پر، اور دین کی خدمت کرنے والوں کی تائید کرتے ہیں. بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا سورۃ النحل میں، اور یہاں سورۃ الشعراء میں ان کو کہا گیا الروح الامین، اور سورۃ الانشقاق میں فرمایا گیا رسول انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. تو یہاں روح الامین سے مراد ہے جبریل علیہ السلام، تو یہ فرمایا کہ روح امین یہ قرآن لے کر آئے ہیں، روح امین نے اس قرآن کو نازل کیا ہے علی قلبک، آپ کے دل پر. یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے، اور اصل بات وہی ہوتی ہے جو دل میں محفوظ ہو. ایک ہے زبان سے رٹا لگانا، ایک ہے دل میں اتر جانا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو آپ زبان سے رٹا لگائیں گے وہ بھول جائیں گے، لیکن جو چیز آپ کے دل میں اتر جاتی ہے وہ انسان نہیں بھولتا. اسی لیے جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے اور زبان سے پڑھتے تھے، تو اللہ تعالی نے منع کیا کہ آپ مت پڑھیے، اور فرمایا کہ ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا. تو اللہ تعالی نے پڑھنے سے منع کیا کہ آپ زبان سے نہ پڑھیے، کیونکہ یہ جو بات ہے یہ صرف آپ کی زبان پر نہیں ہے، بلکہ یہ جو قرآن ہے یہ آپ کے دل پر نازل کیا جا رہا ہے. اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک عالم، ایک علم وہ ہوتا ہے جو زبان پر ہوتا ہے، ایک علم وہ ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو زبان کا علم ہے بس وہ زبان تک محدود رہتا ہے، دل میں نہیں اترتا، نہ دوسرے کے دل پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے، بس کانوں کو اچھا لگتا ہے. لیکن جو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، علامہ اقبال مرحوم کا شعر ہے. تو دل پر جو بات نازل ہوتی ہے، دل میں جو بات اترتی ہے، پھر وہ محفوظ ہو جاتی ہے، وہ نکلتی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 194 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آئے ہیں انہوں نے آپ کے دل پر اس کو اتارا ہے. نزل به الروح الامین علی قلبک، روح امین نے اس قرآن کو اتارا ہے آپ کے دل پر. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ منذرین میں سے ہو جائیں. منذرین جمع کا صیغہ ہے اور یہ منذر کی جمع ہے. منذر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، اور یہ بات ہم کئی مرتبہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ دین میں صرف تبشیر نہیں ہے بلکہ انذار بھی ہے. دین میں صرف خوشخبریاں نہیں دی جاتی کہ تو آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں اور آپ ویسے ہیں، بلکہ ڈرایا بھی جاتا ہے کہ آپ میں یہ بھی غلطی ہے، آپ میں یہ بھی غلطی ہے، اس کی بھی اصلاح کرو. تو انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ صرف بشیر نہیں ہوتے بلکہ بشیر ہونے کے ساتھ ساتھ نذیر بھی ہوتے ہیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اسی لیے جو عالم صحیح معنی میں عالم ہو اس کے لیے جہاں یہ بات ضروری ہے کہ وہ عام مسلمانوں کی، دینداروں کی ہمت افزائی کرے، ان کو بشارتیں دے جنت کی اور نیک اعمال کی، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ جو جو خرابی ان کے اندر اس زمانے میں نظر آ رہی ہے کہ آج کل یہ خرابی بڑی ہوئی ہے، آج کل یہ خرابی بڑی ہوئی ہے، فلاں علاقے میں یہ خرابی ہے، ان خرابیوں کی بھی نشاندہی کرے تاکہ عام مسلمان ان خرابیوں سے بچ سکیں. اور یہی طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو کہا جاتا ہے منذرین. تو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا ان آیات میں، آیت نمبر 194 میں، کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ قرآن مجید لے کر آئے ہیں، آپ کے دل پر اس کو اتارا ہے. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ منذرین میں سے ہو جائیں، ڈرانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہو جائیں جو لوگوں کو ان کی خرابیوں پر متنبہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ غلطی موجود ہے آپ کے اندر، اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اور یہ جبریل علیہ السلام نے یہ قرآن نازل کیا رب العالمین کی طرف سے بلسان عربی مبین، کھلی عربی زبان میں، لسان کے معنی زبان، عربی کا مطلب عربی، اور مبین کے معنی واضح، دو ٹوک، صاف. اور یہ بھی ہم کئی مرتبہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ دین کے جو احکام ہیں یا قرآن حدیث کے جو احکام ہیں وہ پیچیدہ نہیں ہوتے، وہاں دو ٹوک بات کی جاتی ہے صاف صاف، چکر والی بات وہاں نہیں چلتی. ہم عام گفتگو میں تو ایک دوسرے کو چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں، گفتگو بھی ہماری چکردار ہوتی ہے، پیچدار ہوتی ہے، لیکن یہ طریقہ قرآن کا نہیں ہے، حدیث کا نہیں ہے، اور صلاحہ کا نہیں ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام جو بات کرتے ہیں وہ نرمی سے کرتے ہیں، قول لین قول سدید، لیکن بات صاف صاف ہوتی ہے، انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، فیصلہ کن بات کرتے ہیں جس میں کوئی مذاق نہیں ہوتا. اس لیے قرآن مجید کو کئی جگہ میں کہا گیا کہ قرآن مبین ہے، صاف بیان کرنے والا ہے. دیکھو یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے، ادھر جاؤ گے تو جنت ملے گی، ادھر جاؤ گے تو جہنم کی طرف چلے جاؤ گے، اس سے بچو. صاف صاف قرآن بیان کرتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلسان عربی مبین، اللہ نے یہ قرآن نازل کیا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ایسی زبان کے ساتھ جو عربی مبین ہے، عربی ہے اور بالکل کھول کر بیان کرنے والی ہے، دو ٹوک ہے، کھلی ہے، صاف صاف ہے، چکر والی اس میں کوئی بات نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بلسان عربی مبین، تو معلوم ہوا کہ قرآن عربی ہے. جب عربی ہے تو اگر آپ اس کا اردو ترجمہ آپ کے پاس ہوگا یا صرف انگریزی ترجمہ ہوگا وہ قرآن نہیں ہے. وہ آپ اس کو قرآن کا ترجمہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن کا ترجمہ ہے، لیکن آپ اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن اردو میں نہیں ہے، قرآن انگریزی میں نہیں ہے، فرانسیسی میں، پشتو میں نہیں ہے، قرآن مجید تو ہے عربی میں. آپ ہر زبان میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں بہت احتیاط کے ساتھ، اور سمجھ سکتے ہیں، آگے سمجھا سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن وہ قرآن کا ترجمہ ہوگا، قرآن کی تفسیر ہوگی، قرآن کا مفہوم ہوگا، قرآن نہیں ہوگا. قرآن تو صرف وہ ہے جو عربی میں ہو. اسی لیے نماز کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت تھی، مگر اس سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع فرما لیا اور یہ فرمایا کہ تمام فقہا متفق ہیں کہ قرآن صرف عربی میں ہے. اس لیے سورہ فاتحہ اور جتنی صورتیں جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ عربی میں پڑھیں گے آپ کی نماز ہوگی، لیکن اگر آپ نے اردو میں، پشتو میں، انگریزی میں اس کا ترجمہ پڑھ لیا، چاہے ترجمہ کتنا ہی صحیح کیوں نہ ہو، آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی. اسی لیے ہمارے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان ترجموں کو علیحدہ چھاپنے کی بھی اجازت نہیں ہے. صرف اردو ترجمہ یا صرف انگریزی ترجمہ یا صرف فرانسیسی ترجمہ چھاپنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تحریف کا دروازہ کھل جائے گا، لوگ سمجھیں گے کہ یہ قرآن ہے، حالانکہ وہ قرآن نہیں ہے. قرآن تو وہ ہے جو عربی میں نازل ہوا. اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت لکھی جائے، اس کے بعد اس کے نیچے ترجمہ لکھا جائے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. تو یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے لسانا عربیا، اور یہاں آیا بلسان عربی مبین، یہ قرآن نازل ہوا ہے عربی زبان میں جو کھول کر بیان کرنے والی ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ قرآن مجید پہلے صحیفوں میں بھی تھا. اب یہ جو فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس کے دو مفہوم مفسرین نے بیان کیے اور دونوں ٹھیک ہیں. پہلا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ یہ قرآن اور اس قرآن کے لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اور بشارتیں پرانے صحیفوں میں بھی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، تورات، انجیل، زبور، ان کے اندر قرآن کا بھی ذکر ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئیاں بھی مذکور ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور یہ بے شک یہ قرآن پہلے صحیفوں میں بھی ہے, یعنی اس کی خبر پرانے صحیفوں میں بھی دی گئی ہے. اور ایک کتاب ہے جس کا حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکات ہم نے ترجمہ کیا, اظہار الحق, اور وہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تھی عربی میں, اس کا ترجمہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات ہم العالیہ مد اللہ ذلہم العالی, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا بائبل سے قرآن تک, اور اس کا جو آخری حصہ ہے اس میں وہ ساری پیشین گوئیاں درج کی گئی ہیں جو تورات انجیل زبور کے اندر موجود ہیں اور موجود تھیں, کہ ایک نبی آخر الزمان آئیں گے, وہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے, اور ان پر کتاب نازل ہوگی جو ایسی ہوگی. تو یہ ساری پیشون گوئیاں چونکہ پرانی کتابوں میں ہیں, اس کے لیے قرآن نے فرمایا یہاں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, کہ بے شک یہ قرآن پہلے صحیفوں میں بھی ہے, یعنی قرآن کی خبر, قرآن کو لانے والے نبی کی خبر پہلے صحیفوں میں بھی ہے. یہ تو پہلا مفہوم تھا جو میں نے عرض کیا, لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے کہ یہ قرآن پرانے صحیفوں میں بھی تھا, یعنی قرآن مجید کے اندر جتنے مضامین بیان کیے جا رہے ہیں وہ کوئی نئے مضامین نہیں ہیں, وہی سارے مضامین ہیں جو پرانی کتابوں کے اندر ہیں. توحید, رسالت, آخرت, جنت, دوزخ, حساب, کتاب, یہ بنیادی عقائد ہیں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام انہی بنیادی عقائد کو بیان کرتے ہیں, تورات ہو یا انجیل ہو, زبور ہو یا دوسرے صحیفے, صحف ابراہیم و موسیٰ, سب کے اندر یہ بنیادی چیزیں ہیں. توحید, رسالت, آخرت, حساب, کتاب, جنت, دوزخ, آخرت میں دوبارہ اٹھایا جانا, یہ وہ عقائد ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں مشترک ہیں. تو جو باتیں قرآن مجید میں اصولی طور پر بیان کی گئی ہیں وہ صرف قرآن مجید میں نہیں آئی, بلکہ وہ تمام صحیفوں میں چلی آ رہی ہیں, توحید, رسالت, آخرت. اسی لیے قرآن مجید کا ایک نام ہے مہیمن. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ, کہ یہ قرآن پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے, ومہیمنا علیہ, اور یہ قرآن مجید امین ہے تمام پرانی کتابوں کا. کیا مطلب؟ کہ جتنی پرانی کتابوں کے اہم مضامین تھے وہ سارے مضامین اس قرآن مجید کے اندر آ گئے. جب پرانی کتابوں کے سارے مضامین, اہم مضامین اس قرآن مجید میں آ گئے ہیں, اب پرانی کتابوں کو پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تورات کو پڑھنا شروع کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا, اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب یہ قرآن مجید ہی تمہارے لیے کافی ہے, کیونکہ اس قرآن مجید کے اندر تورات, زبور, انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ جتنے پرانے باتیں تھیں جو اس امت کے لیے ضروری تھیں وہ ساری کی ساری اس قرآن مجید کے اندر جمع کر دی گئی ہیں. تو یہ قرآن مجید مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب بھی ہے, یعنی تمام پرانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی بھی ہے, ومہیمنا علیہ, اور یہ تمام پرانی کتابوں کے مضامین کی نگہبان ہے, حفاظت کرنے والی ہے. مہیمن کہتے ہیں حفاظت کرنے والی کو, کہ اس قرآن نے آ کر تمام پرانی کتابوں کے مضامین کو جمع کر دیا ہے, اس لیے ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور بے شک یہ قرآن مجید پہلے صحیفوں میں بھی تھا, یعنی اس کی پیشین گوئی بھی تھی, اور قرآن مجید کے جتنے مضامین ہیں وہ بھی سارے کے سارے پچھلے صحیفوں میں بھی تھے، وہی مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں، کوئی نئے مضامین نہیں ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت، پرانے مضامین جو ہیں وہ پرانے صحیفوں میں بھی تھے، اس میں بھی تھے، البتہ اس میں وہ مزید اضافے کر دیے گئے جو قیامت تک کی ضرورت کے تھے۔ آگے فرمایا اولم یکل لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کے علماء بھی اس بات کو جانتے ہیں؟ کیا ان مشرکین مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کے علماء بھی اس بات کو جانتے ہیں؟ یعنی بنو اسرائیل کے علماء بھی یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید جو باتیں بیان کر رہا ہے، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، بعثت کی، جنت کی، دوزخ کی، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ تو تورات میں بھی یہی باتیں تھیں، انجیل میں بھی یہی باتیں تھیں، زبور میں بھی یہی باتیں تھیں۔ اولم یکل لہم آیتن، کیا ان لوگوں کے لیے، ان مشرکین مکہ کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنو اسرائیل کے علماء بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ اب بنو اسرائیل کے علماء جو تھے وہ بھی دو قسم کے تھے، بعض علماء وہ تھے جو مسلمان ہو گئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہود کے بڑے عالم تھے، یہ مسلمان ہوئے اس لیے کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی نبی برحق ہیں جن کا ذکر تورات کے اندر پہلے آ چکا ہے اور جن کی پیشین گوئی وہاں موجود ہے۔ اور ان کے اسلام کا بھی عجیب واقعہ ہے جو صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں مذکور ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان الیہود قوم بہوتن، یہ جو یہودی ہے نا یہ بڑے الزام لگانے والے لوگ ہیں، اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو یہ میرے اوپر طرح طرح کے الزام لگائیں گے، تو میں اندر بیٹھ جاتا ہوں، آپ پہلے یہودیوں کو بلائیے، ان سے میرے بارے میں پوچھئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے علماء کو بلایا اور ان کے سرکردہ لوگوں کو، اور پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام تمہارے ہاں کیسے آدمی ہیں، تم ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا، یہ ہم میں بہترین آدمی ہے اور بہترین باپ کے بیٹے ہیں، یعنی خود بھی بہترین ہیں، ان کے باپ جو تھے وہ بھی بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو تھے وہ پردے سے باہر آ گئے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، سب کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ تو اسی مجلس میں وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ خیرنا وابن خیرنا، تو وہ کہنے لگے شرنا وابن شرنا، یہ ہم میں بدترین آدمی ہے اور ہم میں سے بدترین آدمی کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ بات تھی جس سے میں ڈرتا تھا، ان الیہود قوم بہتن وان یعلموا باسلامی یبہتوننی، روایت میں آتا ہے۔ تو بنو اسرائیل کے وہ علماء جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے ایمان لائے کہ انہوں نے تورات، انجیل، زبور میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پڑھ رکھی تھی۔ اور جو علماء بنو اسرائیل کے مسلمان نہیں ہوئے تو وہ بھی جانتے تھے مگر مانتے نہیں تھے، جانتے تھے مگر مانتے نہیں تھے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، کہ یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ باپ کے لیے اپنے بیٹوں کو پہچاننا، باپ سے زیادہ اپنے بیٹے کو کون پہچانے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بنو اسرائیل کے علماء ہیں یہ آپ کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جس طرح کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان فریقا منہم لیکتمون الحق، یہ حق کو چھپاتے ہیں، آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے. اسی لیے ہمارے استاد جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمتہ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے. اس لیے اگر آدمی جانتا ہو کہ یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، مگر مانتا نہ ہو تو اس سے کام نہیں چلتا، آدمی مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان تو اس وقت ہوگا جب اسلام ہو، سر تسلیم خم کر دے، ایمان ہو یعنی تصدیق کر دے. ایمان جاننے کا نام نہیں ہے. یہ کرامیہ کا مذہب ہے کہ ایمان نام ہے معرفت کا، لیکن اہل السنہ والجماعہ اور سارے علماء فقہا مفسرین محدثین متفق ہیں کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان ماننے کا نام ہے. جانتے تو یہودی بھی تھے، جانتے تو یہودی بھی تھے مگر مانتے نہیں تھے. تو قرآن مجید نے یہ بات فرمائی کہ اولم یکن لہم آیتن، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنو اسرائیل کے علماء بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ قرآن قرآن ہے اور یہ نبی نبی یہ برحق ہے. آگے آیت نمبر 198 اور 199 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس نے کچھ شاعروں والی زبان اختیار کی ہے. حالانکہ قرآن شاعر تو شعر تو نہیں ہے، اس میں تو شعر کے اندر تو وزن کا پیمانہ ہوتا ہے، فعول فعول فعول، متفاعل متفاعل متفاعل، وہ تو عروض پر چلتا ہے، لیکن قرآن مجید تو عروض پر نہیں چلتا. لیکن اشعار میں اتنی کشش نہیں ہے جتنا کہ قرآن مجید کے اندر کشش ہے. اشعار میں وہ لذت نہیں ہے، وہ آہنگ نہیں ہے، وہ نغمہ نہیں ہے، وہ سر نہیں ہے، وہ تاثیر نہیں ہے جو قرآن مجید میں تاثیر ہے. یہ کمال ہے قرآن کا کہ وزن پر نہیں ہے، لیکن وزن پر نہ ہونے کے باوجود زبردست قسم کی اس میں تاثیر ہے، اشعار سے بڑھ کر تاثیر ہے. اب یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ کہتے تھے کہ نبی جو ہیں وہ شاعر ہیں، اور انہوں نے اپنے پاس سے یہ قرآن مجید کھڑا ہے. قرآن مجید نے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اس قرآن کے عربی ہونے کی وجہ سے اور عربی یہ مبین ہونے کی وجہ سے یہ کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے اور اپنے پاس سے بنایا ہے، اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے. کیونکہ محمد بھی عربی ہے، قرآن مجید بھی عربی ہے، گویا عربی آدمی نے عربی زبان میں اپنا کلام بنا لیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی عجمی پر نازل کرتے جس کو عربی کا کچھ پتا نہ ہوتا تو کیا تم ایمان لے آتے؟ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ نبی عربی ہیں اور ان پر عربی نہ قرآن عربی قرآن نازل کیا گیا، تو یہ قرآن مجید اس عربی انسان کا اپنا بنا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْآجَمِينَ، اگر ہم اس قرآن کو عجمیوں میں سے کسی کے اوپر نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ یہ قرآن مجید ان عربی لوگوں کو پڑھ کے سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے. کیونکہ انہوں نے تو ہر حال میں انکار کرنا ہے، انہوں نے ہر حال میں ان کا. اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی شاعر ہیں، اس وقت یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آئے یہ قرآن مجید، اور ہے تو یہ عجمی بول رہا ہے عربی، تو ہم اس کی بات کیسے مانیں؟ تو دوسری کوئی دلیل ان کے پاس ہو جاتی. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب کسی آدمی نے انکار کرنا ہو تو پھر خوئے بدرا بہانہ بسیار، فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ جس کی عادت خراب ہو اس کو بہانے بہت چاہیے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ بہانے بنا کے کام سے بھاگنا چاہتا ہے. آپ جانتے ہیں بعض بہانے باز لوگ ہوتے ہیں، تو کبھی ایک بہانہ، کبھی دوسرا بہانہ، کبھی تیسرا بہانہ، کبھی چوتھا بہانہ. تو یہ مشرکین مکہ یہ بہانے باز تھے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عربی اور قرآن کی عربی ہونے کی وجہ سے آپ کو شاعر کہتے ہیں، قرآن کو شعر کہتے ہیں، لیکن اگر یہ قرآن مجید ہم کسی عجمی پر نازل کرتے تو کیا یہ لوگ اس قرآن کو تسلیم کر لیتے؟ یہ تو پھر بھی ایمان نہ لاتے. اس کو فرما وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم یہ قرآن مجید نازل کرتے عجمی لوگوں میں سے بعض لوگوں پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان کو قرآن مجید پڑھ کے سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ اس پر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طریقے سے ہم نے ان کے انکار کو گزار دیا ہے مجرموں کے دل میں، یعنی یہ انکار ان کے دل کے اندر گھسا ہوا ہے، اور زبان سے پھر یہ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ دل سے منکر ہے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طریقے سے ہم نے اس کو گزار دیا ہے مجرموں کے دل میں. اب یہ سلکناہو کی ہو ضمیر کدھر راجع ہے؟ اس میں دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر یہ کی گئی کہ لا یؤمنون میں جو عدم ایمان ہے وہ مراد ہے، کہ یہ ایمان اس لیے نہیں لا رہے کہ ایمان نہ لانا ان مجرموں کے دل میں گھسا ہوا ہے. دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ سلکناہو کی ہو ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے، تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو گزار دیا ہے مجرموں کے دل میں، یعنی قرآن مجید ایک طرف سے ان کے کانوں میں ان کے دل میں داخل ہوتا ہے، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. دل میں داخل بھی ہوتا ہے تو دل میں ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ دوسری طرف نکل جاتا ہے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طریقے سے ہم نے قرآن کو گزار دیا ہے مجرموں کے دل میں. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، اور وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لے. یہ لوگ قرآن مجید پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب الالیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لے. فیأتیہم بغتتن وہم لا یشعرون، اور وہ عذاب اچانک ان کے پاس آ جائے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. فیأتیہم بغتتن وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ عذاب ان کے پاس اچانک آ جائے گا اور حال یہ ہے کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اب عذاب دو طریقے سے آتا ہے، کبھی تو یہ ہے کہ آدمی زندہ ہے اچانک عذاب آ گیا، دوسرا عذاب کا طریقہ یہ ہے کہ موت آ گئی اچانک، اور جیسی موت آئی اور موت کے فرشتے نظر آنے لگے عذاب سامنے نظر آ گیا. تو ان دونوں صورتوں کو قرآن مجید نے ایک جگہ میں ذکر کر کے فرمایا کہ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب الالیم، یہ لوگ اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لے. اور یہ جو فرمایا نا کہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لے، معلوم ہو کہ جب دردناک عذاب نظر آئے گا، موت کے فرشتے نظر آنے لگیں گے، سبھی مسلمان ہو جاتے ہیں، کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے، کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے قبر میں پہنچ کے موت کے فرشتوں کو دیکھ کے، تو ہر آدمی کی مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت کا اسلام معتبر نہیں ہے، ایمان ایمان بالغیب معتبر ہے، بن دیکھے ایمان لانا معتبر ہے. چنانچہ جنت میں پہنچ کے، جہنم میں پہنچ کے، یا موت کے فرشتوں کو دیکھ کر، یا منکر نکیر کو دیکھ کر اگر آدمی ایمان لائے گا، وہ ایمان لانا معتبر نہیں ہے. تو فرمایا لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالیم، وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. فیأتیہم بغتتا وہم لا یشعرون، تو وہ عذاب اچانک ان کے پاس آ جائے گا اور حال یہ ہے کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. فیقولوا هل نحن منظرون، اور وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل جائے گی. مرتے وقت آدمی تمنا کرے گا کہ کاش مجھے مہلت مل جائے، میں توبہ کر لوں، ایمان لے آؤں. لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک مرتبہ جب موت کے فرشتے نظر آنے لگے، اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے. جب فرعون غرق ہونے لگا، موت کے فرشتے نظر آنے لگے، اس نے کہا کہ آمنت باللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. قرآن نے کہا آل آنا، اب تو اسلام قبول کر رہا ہے. وقد عصیت من قبل وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اس سے پہلے تو تو نافرمان تھا اور مفسدین میں سے تھا. تو جب موت آتی ہے, موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں, عذاب کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں, اس وقت تو سبھی مسلمان ہو جاتے ہیں, لیکن اس وقت کا اسلام معتبر نہیں ہے. اس وقت میں لوگ کہیں گے فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ, اور وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت مل جائے گی. جواب یہ ہے کہ نہیں, کوئی مہلت نہیں ہے. جب موت آ گئی, فرشتے نظر آنے لگے, اب مہلت کا کوئی سوال نہیں ہے. بس یہیں تک رہنے دیتے ہیں. یہ آیت نمبر 203 تک بیان ہوا ہے. اب آگے زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی آیات کا جو ذکر ہے وہ بعد میں. اور یہ بھی گزارش ہے کہ مجھے سفر درپیش ہے اور میں سفر پر جا رہا ہوں, تو امکان تو یہ ہے, ظن غالب یہ ہے کہ میں انشاءاللہ جمعے تک واپس آ جاؤں گا اور ہفتے کے دن انشاءاللہ بیان ہوگا آئندہ ہفتے کو. لیکن احتیاطاً آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں کہ ہفتے کے دن تشریف لانے سے پہلے آپ دارالعلوم کے استقبالیہ سے معلوم کر لیجئے گا یا دارالافتاء کے استقبالیہ سے, اور دونوں جگہ میں اطلاع کر دیتا ہوں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بیان ہوگا یا نہیں ہوگا, تاکہ آپ حضرات کو زحمت نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.